میرے مرشد محبوب سیدی وسندی محبی و محبوبی مرشدی مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عشق کو حاجت بیان نہیں. گو میرا تقریر کا ذکر نہیں فرمایا، بیان کا ذکر نہیں فرمایا، محض ان کی صحبت میں رہنا بیان فرمایا ہے. قلب تو ہے باطنی حاصل ہوتی ہیں. دل ان کا زخم زخم ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بے شمار زخم کھائے ہوتے ہیں. ان کا ظاہر تو خوش و خرم نظر آتا ہے، لیکن دل پر اللہ تعالی کی محبت کے کروڑوں کروڑوں زخم ہوتے ہیں. زخم تو ہے اگر نشان خون برسانے والی، ایک آنسو پانی کا ہوتا ہے جو محض عبادات میں اور خوف میں نکل آتے ہیں، لیکن ایک آنسو محبت کے آنسو ہوتے ہیں. وہ محبت کیسے عطا ہوتی ہے؟ وہ محبت اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنے سے عطا ہوتی ہے. اور میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ آنسو در حقیقت جگر کا خون ہوتا ہے. اللہ والوں کے آنسو جگر کا خون ہوتے ہیں. جس طرح جب بچہ چلاتا ہے، روتا ہے بھوک کے اندر، تو ماں کا خون دودھ بن کر چھاتی میں آتا ہے، اور جب تک وہ روتا نہیں تو دودھ نہیں بنتا. ایسے ہی جب تک انسان اپنی آرزوؤں کا خون نہیں کرتا تو یہ خون برسانے والی آنکھ اس کو نصیب نہیں ہوتی. چشمے تر جو کے خون پشان نہیں، درد ہجران کی رازدان نہیں، درد ہجران میرے غم کی جو ترجمان نہیں، میرے غم کی جو ترجمان نہیں، وہ زبان تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. نافرمانی جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی برستی ہے، غضب آتا ہے. لاکھ عبادت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے اگر نہیں بچتے تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ عبادات سے، طاعات سے، نیکیوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا اور گناہوں کی وجہ سے غضب کا ٹرک آ گیا. اب دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے، جانے نہیں دے رہے. رحمت آنا چاہتی ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے غضب جو آیا وہ رحمت کو راستہ نہیں دے رہا ہے. یہ غم ہے کہ گناہوں کو ہم چھوڑ دیں، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کو ہم چھوڑ دیں، اور اس میں جو چار بڑے بڑے گناہ ہیں، داڑھی کا منڈانا یا اس کا شرعی حدود سے کم کرنا، اور ٹخنوں کا ڈھانکنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں، جب کھڑے ہوئے ہوں، اور بدنگاہی، سب سے بڑا مضمون یہی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا حجاب، اور قلب کے اندر گندگی کو بھرنا، غیر اللہ کو بھرنا، گندے خیالات سے مزہ لینا، حرام مزہ لینا. میرے غم کی جو ترجمان نہیں، میرے غم کی جو
مجھ سے ملنا بھی
بہت عرصے بعد میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا یہ مشہور عالم چھوٹا سا رسالہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال آج شام کو دیکھ رہا تھا تو اچانک زبان پر یہ بات دل سے وارد ہوئی کہ ولایت کا خلاصہ چار اعمال ہیں. ولایت کا خلاصہ ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرما دیا اتنا مختصر سا. تھوڑی سی ہمت سے ہم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی موٹی نہیں بہت بڑی ولایت جسے ولایت صدیقیت کہتے ہیں جو نبوت سے پہلے کا درجہ ہوتا ہے. نبوت ختم ہو چکی, نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے, آپ پر نبوت ختم ہو چکی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن میرے مرشد فرماتے تھے کہ ولایت کے تمام دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں, لہذا ولایت صدیقیت جو ولایت کا سب سے آخری درجہ ہے جس کے بعد نبوت ہی کا درجہ ہے تو اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن ولایت صدیقیت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. آج یہ پڑھ کر سنانے کا ارادہ ہے اس لیے کہ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن اس کے اندر جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ ہیں وہ بڑی بڑی کتابوں سے ان کی تشریحات حاصل ہوتی ہیں. بڑی بڑی کتابوں میں یہ مضامین ہیں جو ہمارے حضرت نے بڑی محنت اور مشقت سے حاصل کیے اور وہ ہمیں مفت میں گویا یہ مل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ چار اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی اللہ کا ولی بن کر دنیا سے جائے گا اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق ہو جائے گی. کیونکہ یہ احکام لوگوں کو مشکل معلوم ہوتے ہیں بوجہ نفس پر گراں ہونے کے. جو طالب علم پرچے کے مشکل سوال حل کر لیتا ہے اس کو آسان سوال حل کرنا مشکل نہیں ہوتا. بس نفس پر جبر کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو مندرجہ ذیل اعمال کرے گا اس کو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. نمبر ایک, ایک مٹھی داڑھی رکھنا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اچھے چاروں اعمال ہم سب اچھی طرح یاد کر لیں کہ کل کو مبادہ ہمیں یہ بیان کرنا پڑے, اول ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں اور کہیں کل کو ہمیں بیان کرنا پڑے تو ہمیں یہ سب باتیں یاد ہونی چاہیے. ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا. بخاری شریف کی حدیث ہے. خالق المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب وکان ابن عمر اذ حج اب اعتمر قبض علی لحیته فما فضل اخذه. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے تھے, بس جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے. اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انحق الشوارب واعف اللحا, مونچھوں کو خوب باریک کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. بس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, جس طرح وتر کی نماز واجب ہے, عید الفطر کی نماز واجب ہے, بقرعید کی نماز واجب ہے, اسی طرح ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے, کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما اخذ اللحیۃ وہی ما دون القبضۃ کما یفعلہ بعض المغاربۃ ومخنثۃ الرجال فلم یبحہ احد. یہ شامی جلد صفحہ نمبر 123 پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ داڑھی کا کترانا جبکہ وہ ایک مٹھی سے کم ہو جیسا کہ بعض اہل مغرب اور ہجڑے لوگ کرتے ہیں کسی کے نزدیک جائز نہیں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بشتی زیور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115 پر تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں حرام ہیں اور داڑھی داڑھ سے ہے, اس لیے تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, یعنی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. بعض لوگ سامنے یعنی تھوڑی کے نیچے سے تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں لیکن چہرے کے دائیں اور بائیں سے کتروا دیتے ہیں. خوب سمجھ لیں کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اگر ایک طرف سے بھی ایک مٹھی سے چاول برابر کم یعنی ذرا سی بھی کم ہوگی تو ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حکم ہو گیا۔ دوسرا ٹخنے کھلے رکھنا، یعنی پاجامہ شلوار وغیرہ سے مردوں کے لیے ٹخنوں کو نہ چھپانا، مردوں کو ٹخنے ڈھانپنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ترجمہ، ازار سے یعنی پاجامہ، لنگی، شلوار، کرتا، امامہ، چادر وغیرہ، اوپر سے جو لباس نیچے کو آ رہا ہے اسے ازار کہتے ہیں، ٹخنوں کا جو حصہ چھپے گا دوزخ میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ٹخنے چھپانا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے ہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بدل المجہود شرح ابی داود میں لکھا ہے کہ ازار سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، یعنی تہبند، لنگی، شلوار، پاجامہ، کرتا وغیرہ، اس سے ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے۔ جو لباس نیچے سے آئے جیسے موزہ، اس سے ٹخنے چھپانا گناہ نہیں۔ لہذا اگر ٹخنے چھپانے کو دی چاہتا ہے تو موزہ پہن لے، لیکن موزہ پہننے کی حالت میں بھی شلوار، تہبند، پاجامہ، چادر یا کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں، بلکہ اس حالت میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف آنے والے لباس کا ٹخنوں سے اوپر رہنا ہی واجب ہے۔ اور ٹخنے دو حالتوں میں کھلے رہنا ضروری ہے، جس وقت کھڑے رہوں اور جس وقت چل رہے ہوں۔ بس اگر بیٹھنے میں یا لیٹے ہوئے ٹخنا ازار سے چھپ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے صرف نماز میں کھلے ہونے چاہیے، اس لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو ٹخنے کھول لیتے ہیں۔ یہ سخت غلط فہمی ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ ٹخنے کھولنا صرف نماز ہی میں ضروری نہیں، بلکہ جب کھڑے ہوں یا چل رہے ہوں تو ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے، ورنہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ حضرت علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہذا فی حق الرجال دون النساء، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انی حمش الساقین، آگے کہ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ کیا اس بیماری کی وجہ سے میں ٹخنے ڈھانپ سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹخنا چھپانے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا، ان اللہ لا يحب المسبل، اللہ تعالیٰ ٹخنا چھپانے والے سے محبت نہیں کرتے۔ دوستو، غور کریں کہ ٹخنا چھپا کر اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جن کی چادر نیچے زمین پر گھسٹ رہی تھی فرمایا، جو تازیانہ محبت ہے، کہ عمل کفی یا غسوتن، کیا میرے طرز حیات میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہے؟ بس محبت کے لیے صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہے، محبت تو محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، یعنی اگر تو محبت میں صادق ہوتا تو محبوب کی اطاعت کرتا، کیونکہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ بس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کریں، ان کے ہر حکم کو بجا لائیں، تو ہم محبت میں سچے ہیں۔ مندرجہ بالا دو اعمال تو مردوں کے لیے ہیں، ان کے بجائے عورتیں مندرجہ ذیل دو اعمال کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ولیہ بن جائیں گی۔ شرعی پردہ آج کل ایک گناہ میں عام ابتلا ہے، اور وہ ہے شرعی پردہ نہ کرنا۔ عوام تو کیا، اکثر خواص بھی اس میں مبتلا ہیں کہ خاندان کے نامحرموں سے پردے کا اہتمام نہیں۔ عورتیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو برقع اوڑھ کر جاتی ہیں، لیکن نامحرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی، حالانکہ ان سے پردہ کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، بلکہ ان سے پردے کا زیادہ اہتمام ضروری ہے، کیونکہ ان سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ لہذا خاندان کے نامحرموں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے مندرجہ ذیل رشتہ دار نامحرم ہیں، اس لیے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ خالو، پھوپا، چچازاد بھائی، تایا زاد بھائی، پھوبھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، بہنوئی، شوہر کے تمام مرد رشتہ دار، علاوہ سسر، یہ سب نامحرم ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ دیور اور جیٹھ سے پردے کا خاص اہتمام کریں۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم دیور یعنی شوہر کے بھائی سے پردہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت یعنی جس طرح موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح دیور سے پردہ نہ کرنا دین کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے دیور سے اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے موت سے، چونکہ اس میں فتنہ زیادہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید اور تنبیہ فرمائی۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا جس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا. شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمرے میں کنڈی لگا کر کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ اگر گھر چھوٹا ہے تو اچھی طرح گھونگھٹ نکال کر کہ چہرہ بالکل نظر نہ آئے اور چادر سے بدن چھپا کر گھر کا کام کاج کرتی رہیں. لیکن اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے، اور بے ضرورت نامحرموں سے گفتگو نہ کریں. اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو، مثلا سودا سلف منگانا ہو، تو پردے سے آواز ذرا بھاری کر کے کہہ دیں، اور ایک دسترخوان پر نامحرموں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. یا تو اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ کھائیں، یا عورتیں ایک ساتھ کھا لیں پھر مرد ایک ساتھ کھا لیں. اسی طرح چھوٹے بچے کو گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ اس سے کیا پردہ، اس کو تو میں نے ہگایا متایا ہے. خوب سمجھ لیں کہ اس سے پردہ واجب ہے. بچپن کے احکام اور ہیں، جوانی کے احکام اور ہیں. ہگانے متانے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی بچے کو بچپن میں ہگاتی متاتی ہو، نہلاتی ہو، تو کیا جوان ہو کے ہونے کے بعد بھی ہگا متا سکتی ہو؟ بڑے ہونے کے بعد جب اپنی اولاد کے احکام بدل گئے تو نوکر تو پھر نامحرم ہے. اس سے پردہ نہ کرنا سخت گناہ ہے. اسی طرح آج کل ایک بیماری اور پھیل گئی ہے کہ میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. منہ بولنے سے کو نہ کوئی بھائی ہو جاتا ہے نہ بیٹا ہو جاتا ہے، ان سے بھی پردہ ہے. اور دوسرا کام، شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا. پہلا کام تو شرعی پردہ ہے عورتوں کے لیے، دوسرا کام شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا. عورتوں کے لیے اللہ کی ولیہ بنانے والا دوسرا خاص عمل شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس عمل کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ قرب عظیم عطا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا حق رکھا ہے، اس کو عظمت اور بزرگی دی ہے، اور اس کو عورت پر حاکم بنایا ہے. اس لیے شوہر کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کو ناراض کرنا بہت گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی رہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اپنی آبرو کو بچائے رہے، یعنی پاک دامن رہے، اور اپنے شوہر کی ہر طرح تابعداری اور فرما برداری کرتی رہے، تو اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے، یعنی جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے اس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے عورت کو بھی جائز نہیں کہ شوہر کو سجدہ کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آئے، حتیٰ کہ اگر چولہے پر کھانا پکانے میں مصروف ہے تب بھی چلی آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوہر کے بلانے پر اس کی بیوی اگر اس کے پاس لیٹنے کے لیے نہ آئی اور وہ اسی طرح غصے میں لیٹ رہا، تو تمام فرشتے سحر تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی شرعی طبعی عذر ہے تو بتلا دے کہ مثلا کوئی بھی شرعی عذر ہے، یا اگر بیمار ہے تو عذر کر دے کہ یہ طبعی عذر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور جنت میں اس کو ملنے والی ہے کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے، یہ تو تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. کسی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ اس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور وہ جب کچھ کہے تو اس کا کہنا مانے، اور اپنی جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے. اور شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھے نہ نفل نماز پڑھے. اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ شوہر کے سامنے میلی کچیلی اور صورت بگاڑ کے نہ رہے، بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے. اور شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ رشتے داروں کے گھر نہ غیر کے گھر. مزید مشورے اس سلسلے میں میرے بعد یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حقوق الرجال کا مطالعہ کر لیا جائے، انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا. اب یہ تیسرا عمل ہے نگاہوں کی حفاظت. اس معاملے میں آج کل عام غفلت ہے بدنظری کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ترجمہ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح بے داڑھی مونچھ والے لڑکوں کو نہ دیکھیں، یا اگر داڑھی مونچھ آ بھی گئی ہے لیکن ان کی طرف میلان ہوتا ہے تو ان کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے. غرض اس کا معیار یہ ہے کہ جن شکلوں کی طرف دیکھنے سے نفس کو حرام مزہ آئے، ایسی شکلوں کی طرف دیکھنا حرام ہے. اور حفاظت نظر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کو الگ سے حکم دیا، یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. جبکہ نماز، روزہ اور دوسرے احکام میں عورتوں کو الگ سے حکم نہیں دیا گیا بلکہ مردوں کو حکم دیا گیا، اور عورتیں تابع ہونے کی حیثیت سے ان احکام میں شامل ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، نظر باز اور زنا کار اللہ کی ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اس فعل سے سچی توبہ نہ کرے. اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بدنظری کرنے والے پر اور جو خود کو بدنظری کے لیے پیش کرے. بس ناظر اور منظور، یعنی دیکھنے والا اور دکھانے والا، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. بزرگوں کی بد دعا سے ڈرنے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ڈریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ہی میں بزرگی ملتی ہے، لہذا اگر کسی حسین پر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، ایک لمحے کو بھی اس پر رکنے نہ دو. بس قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بدنظری کرنے والے کو تین برے القاب ملتے ہیں، نمبر ایک اللہ اور رسول کا نافرمان، نمبر دو آنکھوں کا زناکار، نمبر تین ملعون یعنی لعنت کیا گیا. اگر کسی کو ان القاب سے پکارا جائے تو کس قدر ناگوار ہوگا، لہذا اگر ان القاب سے بچنا ہے تو نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لیا نہ دیا، صرف دیکھی تو لیا، یہ مولوی لوگ بیکار میں ڈنڈا لے کر ہمیں دوڑاتے ہیں. ارے مولوی لوگ نہیں دوڑاتے، اللہ اور رسول منع فرماتے ہیں. مولوی مسئلہ نہیں بناتا، مسئلہ بتاتا ہے، جیسا کہ اوپر قرآن و حدیث پیش کی گئی. کیا یہ مولوی کی بات ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ نہ لیا نہ دیا، صرف دیکھ لیا، اگر اتنی معمولی بات ہے تو پھر کیوں دیکھتے ہو؟ نہ دیکھو، معلوم ہوا کہ دیکھ کر ضرور کچھ لیتے دیتے ہو، جبھی تو دیکھتے ہو. اور وہ حرام لذت ہے جو آنکھوں سے دل میں امپورٹ ہوتی ہے اور جس سے دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. اللہ سے اتنی دوری کسی اور گناہ سے نہیں ہوتی جتنی اس گناہ سے ہوتی ہے. دل کا قبلہ ہی بدل جاتا ہے، دل کا رخ جو 90 ڈگری اللہ کی طرف تھا، بدنظری سے 180 ڈگری کا انحراف ہوتا ہے، اور گویا اللہ کی طرف پیٹ اور اس حسین کی طرف مکمل رخ ہو گیا. اب اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ حسین سامنے، تلاوت بھی کر رہا ہے تو وہ حسین سامنے ہے، تنہائی میں ہے تو اسی حسین کا دھیان ہے، بجائے اللہ کے اب ہر وقت اس حسین کی یاد دل میں ہے. دل کی ایسی تباہی کسی اور گناہ سے نہیں ہوتی، مثلا نماز قضا کر دی یا جھوٹ بول دیا، کسی کو ستا دیا تو دل کا رخ مثلا 45 ڈگری اللہ سے پھر گیا، پھر توبہ کر لی، اہل حق سے معافی مانگ لی اور دل کا رخ پھر اللہ کی طرف صحیح ہو گیا. لیکن بدنظری کا گناہ ایسا ہے کہ بندہ اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور وہ حسین دل میں بس جاتا ہے. بعض لوگوں کا خاتمہ بھی اس سے خراب ہو گیا. کنز العمال کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، ان النظر سم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر میں بجا ہوا، جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کیا اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں پا لے گا، یعنی وہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی اس کے دل میں موجود ہوگی. یہ تصورات، تخیلات اور وہمیات کی دنیا نہیں ہے، وحی الہی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم تصور کر لو کہ ایمان کی مٹھاس دل میں آ گئی، بلکہ یزید فرمایا کہ تم اپنے دل میں اس مٹھاس کو پا لو گے. دوستو عمل کر کے دیکھیے، دل ایسی مٹھاس پائے گا جس کے آگے ہفت اقلیم کی سلطنت نگاہوں سے گر جائے گی. علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی مٹھاس لے لی، لیکن اس کے بدلے میں دل کی غیر فانی مٹھاس عطا فرما دی. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا حلاوت ایمان جس قلب میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی نہیں نکلتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی شرح میں فرماتے ہیں ففیہ اشارت الی بشارت حسن خاتمہ, اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے, کیونکہ جب ایمان دل سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا, لہذا حفاظت نظر حسن خاتمہ کی بھی ضمانت ہے. دوستو آج کل یہ دولت حسن خاتمہ بازاروں میں, ایئرپورٹوں پر, اسٹیشنوں پر تقسیم ہو رہی ہے. ان مقامات پر نگاہوں کو بچاؤ اور دل میں حلاوت ایمانی کا ذخیرہ کر لو اور حسن خاتمہ کی ضمانت لے لو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل اگر کثرت بے پردگی اور عریانی ہے تو حلوہ ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے. نگاہیں بچاؤ اور حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ. نمبر چوتھا عمل یہ ہے قلب کی حفاظت کرنا. نظر کی حفاظت کے ساتھ دل کی بھی حفاظت ضروری ہے. بعض لوگ نگاہ چشمی کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن نگاہ قلبی کی حفاظت نہیں کرتے, یعنی آنکھوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے, اور دل میں حسین شکلوں کا خیال لا کر حرام مزہ لیتے ہیں. خوب سمجھنے کہ یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. تم دل میں جو حرام مزے اڑاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا برا نہیں لانا برا ہے. اگر گندا خیال آ جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں, لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا یا آئندہ گناہوں کی اسکیمیں بنانا, یہ حسینوں کا خیال دل میں لانا, یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. اور دل میں گندے خیالات پکانے کا ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے گناہ کے تقاضے اور شدید ہو جاتے ہیں, جس سے اعضاء جسم کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان حرام کاموں سے بچائیں, جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. باقی حضرت نے اس میں نصیحت فرمائی کہ مذکورہ بالا اعمال پر توفیق کے لیے چند کام کرنے ہیں, کہ چار تسبیحات جو ہمارے حضرت نے بتائی ہیں کہ ایک تسبیح کلمہ شریف کی اور ایک تسبیح اللہ اللہ کی مردوں کے لیے, ورنہ عورتوں کے لیے اللہ اللہ کے بجائے سبحان اللہ کہیں, اور ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح درود شریف کی. یہ تمام چیزیں, تمام اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں, چار اعمال میں بھی اور معمولات یومیہ کے کارڈ میں بھی لکھے ہوئے ہیں, جس کے پاس نہ ہو وہ لے سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ان تمام اعمال پر عمل کی توفیق, صحبت اہل اللہ کا اہتمام مرد خوب کریں, چاہے بیان ہو یا نہ ہو صحبت کا اہتمام کریں, جس سے مناسبت ہو اس اللہ کے ولی کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کریں, اور عورتیں جو ہیں پردے سے اپنے شیخ کا آواز سنیں یا کتابیں اپنے شیخ کی کتابیں ہوں تو وہ پڑھیں, انشاءاللہ وہ اسی کی برکت سے انشاءاللہ ان کو بھی وہی نفع ہوگا جو مردوں کو اپنے شیخ کے پاس حاضری سے نفع ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ان اعمال پر پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. فعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد ولقد اتت علی ثلاثون من بین لیلۃ ویوم وما لی ولی بلال طعام یأکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ ابط بلال رواہ الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے دین کے اظہار کے سبب ڈرایا گیا اور میرے ساتھ کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا, یعنی ابتدائے اظہار اسلام میں کوئی میرے ساتھ نہ تھا, اور مجھ کو اللہ کے دین میں ایذا دی گئی اور کسی کو ایذا نہیں دی گئی میرے ساتھ, اور البتہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں اس طرح گزریں کہ میرے اور بلال کے لیے کھانا نہ تھا, وہ کھانا جس کو ہر جگر رکھنے والا کھاتا ہے, مگر ایک نہایت خفیف سی چیز جس کو بلال بغل میں چھپائے رہتے تھے۔ ترمذی نے اس حدیث کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کی چیزوں میں سے صرف اتنا تھا جس کو وہ بغل میں دبائے رہتے تھے۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر میں ڈرایا گیا دین کی راہ میں اور جس قدر اذیت دیا گیا، اس قدر کوئی نبی نہ تو ڈرایا گیا اور نہ اذیت دیا گیا، اس لیے کہ ایذا ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے عالی تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خواہش امت کے ایمان اور ہدایت کی سب سے زیادہ تھی، اور یہ جو روایت میں ہے کہ حضرت بلال ساتھ تھے، حالانکہ ہجرت کے وقت حضرت بلال نہ تھے، تو یہ قصہ غالباً اس وقت کا ہے جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی کے قریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس وقت ابتلا اور اذیت کفار کی طرف سے بہت بڑھ گئی تھی۔ پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 3 ماہ بعد مکہ سے طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ 1 ماہ تک وہاں تبلیغ فرمائی لیکن کسی نے نہ مانا، بلکہ اپنے لڑکوں کو اور نادانوں کو لگا دیا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے خون مبارک سے آپ کے نعلین مبارک آلودہ ہو گئے، اور یہ لوگ خوب ہنستے۔ پروردگار عالم نے ایک ابر بھیجا جس نے آپ پر سایہ کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر آپ فرمائیں تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور ان کفار کو پیس دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کفار کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا ہو جو ایمان لاوے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات اور فضائل میں، جب کوئی ملتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پچھلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 8، تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے اور اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب فنا مسجد میں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھلاوے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں، حسین ہیں، اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے، اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ مریں گے۔ سو وہاں سے ہٹ کر تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی۔ ہم سب باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے۔ سو میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر بھی ہے کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ خوب شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما دے، دکھلا بھی دے اور چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، باریک سے باریک گناہ ہو، اے اللہ اس سے طبعی اور عقلی نفرت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ہماری اصلاح کامل فرما دیجئے، تزکیہ کامل فرما دیجئے، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اور سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ جذب فرما لیجئے۔ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے، آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دیجئے، تنگی کو فراخی سے بدل دیجئے، مصیبت کو عافیت سے بدل دیجئے، غموں کو خوشی سے بدل دیجئے۔ اے اللہ جو جن بچوں کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے، ان کو نیک اور صالح محبت والے دیندار رشتے عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان سب کو دیندار اللہ والا بنا دیجئے، اور ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیجئے، اور جن کے اولاد ہے اے اللہ ان سب کو نیک صالح اللہ والا بنا دیجئے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے نیک صالح اولاد سے نواز دیجئے، اور اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے، بحرمت سید المرسلین شافع المذنبین رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کا سب عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، میری پوتی کے بھی تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، اور بھی کچھ تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور تمام بیماروں کو، بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، اسپتال میں ہوں، گھروں میں ہوں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، اور میرے مرشدین کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرما دیجئے، اور ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے۔ میرے موجودہ مرشد قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، عافیت دارین، فلاح دارین عطا فرما دیجئے، تمام احباب کرام اور خدام اور اہل دولت قدر کو اے اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ سے سرفراز فرما دیجئے، عافیت دارین، فلاح دارین عطا فرما دیجئے، اور میرے مرشد کے ادارے جامعہ حکیم الامت اور گلشن اختر کمپلیکس کو اے اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور خوب خوب وسائل عطا فرما، اور جو ارادے اور منشائیں میرے مرشد دامت برکاتہم کی ہیں اے اللہ اس میں جلد از جلد اس کو پایا تکمیل تک پہنچا، اور اے اللہ اس ادارے کو سارے عالم میں اپنی محبت اور معرفت کے اثرات کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے، اور ہم کو اس میں استعمال فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنسیح